قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات عليهم. قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس قرآن کے اندر دنیا بننے سے پہلے کے واقعات بھی ہیں، دنیا بن جانے کے بعد کے واقعات بھی ہیں، دنیا ختم ہونے کے واقعات بھی ہیں، اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد کے واقعات بھی ہیں. گویا ماضی بعید سے لے کر مستقبل بعید تک سارے حالات، سارے واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں. اس کتاب کے اندر مستقبل کی خبریں بھی ہیں، کچھ پیشن گوئیاں بھی ہیں. پیشن گوئی کا لفظ ایسا ہے کہ جو عام فہم کے اندر عام طور پر اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ شاید یہ ہونے والا ہو، لیکن جس کے نزدیک ہر چیز ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی ہو، اس کے نزدیک شاید کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جو قرآن مجید کے اندر مستقبل کے بارے میں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ 100% حق بحر صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل، کچھ عرصہ قبل ہی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ جس کے اندر تقریباً سمجھ لیجئے کہ یہ ویسے تو 100 سال پرانی رپورٹ ہے، لیکن یہ رپورٹ ایسی ہے کہ جو قرآن کے مقابلے پر اگر دیکھا جائے تو 1300 سال پرانی، 1300 سال بعد کی ہے. رپورٹ میں یہ ہے کہ فرانس کے اندر کہ جب فرانسسکو فرینچ پریزیڈنٹ بن گیا تو اس نے ریکویسٹ بھیجی ایجپشن گورنمنٹ کو کہ آپ کے یہاں جو احرام مصر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ممیز نکلی ہیں اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں. اب وہ ہمیں ہمارے ہمیشہ سے ہی مائے باپ رہے ہیں، ان کے کہنے پر تو ہمیشہ عمل ہوا ہے. چنانچہ حکومت نے یہ ساری لاشیں، ساری ممیز بھجوا دی فرانس. فرانس میں سائنٹسٹ بیٹھے اور پورا ایک ہجوم ہے سائنسدانوں کا جو اس پر تحقیق کر رہا ہے. اس سائنسدانوں میں جو اس گروپ کا ہیڈ بنایا گیا وہ تھے پروفیسر موریس. پروفیسر موریس نے جب تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد ساری ممیز کو دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ یہ لاشیں کیوں بچ گئی. تو تحقیق کے بعد رپورٹ یہ پیش کی کہ لاشیں اس لیے بچ گئی ہیں کہ لاشیں سمندر میں ڈوبی ہیں، واضح نہیں ہوا کہ سمندر میں ڈوبنے کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو احرام مصر کے اندر پڑی ہے، سمندر میں ڈوبنے کا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے اجزاء موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمک ہے، اور وہ نمک ہے کہ جو سمندری نمک ہوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ سمندر میں ڈوبی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر میں تو ہزاروں لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کی تو کہیں لاشیں نہیں ملتی، سڑ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، یہ لاشیں کیوں بچ گئی؟ پھر تحقیق کی، تقریباً 7 سال کا عرصہ ان ممیز پر انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے گزارا، اس کے بعد یہ معلوم کیا کہ لاشیں اس لیے بچ گئی ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے مسالہ جات لگائے گئے ہیں کہ اگر وہ دوسری ممیز پر بھی لگائے جاتے تو وہ بھی بچ جاتی۔ تحقیق تو پیش کر دی گئی، لیکن خود پروفیسر موریس یہ کہتے ہیں کہ میں اب تک تعجب کرتا ہوں کہ لاشیں تو بہت ساری ڈوبی تھی اور ہر لاش پر ایک ہی طرح کا مسالہ لگایا گیا تھا، ایک ہی طرح کا کیمیکل استعمال ہوا تھا، لیکن جب میں نے لاشوں کا تجزیہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ساری لاشیں کچھ غیر محفوظ لگتی ہیں، لیکن ایک لاش ایسی ہے جو بالکل صحیح سالم محفوظ ہے۔ حیران ہو گیا کہ کون سی لاش؟ کسی نے آ کر کان میں کہا کہ مسلمانوں کی ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر اس لاش کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ اس نے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، 200 سال پہلے تو پتا چلا ہے کہ لاشیں یہاں موجود ہیں، اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ 1300 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر ان لاشوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ لاشیں کیوں بچ گئی؟ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ اسے تو یہ کہہ کر روانہ کر دیا، لیکن خود دل مطمئن نہیں ہوا، خود سمجھ رہا تھا کہ کچھ مسئلہ ہے، اس لیے تحقیق آگے بڑھائی، اور آگے بڑھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر گیا اور کہا کہ جتنے مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کو میں اپنے یہاں بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ جب مسلمانوں کی کانفرنس لگی اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنی رپورٹ پیش کی، جب یہ رپورٹ پیش کر رہا تھا درمیان میں ایک مسلمان سائنسدان اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جو رپورٹ آپ پیش کر رہے ہیں وہ ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر لکھی ہے، اور وہ قرآن کی کتاب لے کر آیا، کھول کے سورہ یونس کی آیتیں پڑھی، فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اس دن ہم اس کے بدن کو بچا لیں گے، کہا بدن کو بچائیں گے، روح کا تذکرہ نہیں، ہم اس کے بدن کو بچائیں گے۔ کیوں بچائیں گے؟ قرآن بتا رہا ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیا، تاکہ بعد والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ بس یہ آیتیں سننا تھی، ایک مرتبہ چونک گیا اور حیرانی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے اور پورے مجمع کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ آئی بلیو ان قرآن، آئی بلیو ان اسلام۔ تو وہ مستقبل کی باتیں جو آج جا کر پوری ہو رہی ہیں، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مقامات پر قرآن نے بار بار تذکرہ کیا۔ سورہ روم دیکھ لیجئے، ابتدائی آیت کیا ہے؟ شب قدر میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ روم والے ابھی شکست کھا گئے، ہار گئے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ دوبارہ جیت جائیں گے۔ اگر قرآن یہاں تک رہ کر خاموش ہوا تھا تو قیامت تک کے حالات ہیں، اتنی بڑی زندگی ہے، کبھی نہ کبھی ایسا موقع تو آ جائے گا کہ روم والے فتح یاب ہو جائیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن کہتا ہے فی بضع سنین، یہ جیتنے کا واقعہ 10 سال کے اندر ہوگا، وقت بتا رہا ہے 10 سال کے اندر ہونے والا ہے۔ اگر 10 سال کے اندر یہ واقعہ نہ ہو تو پھر قرآن کی صداقت پر شک و شبہ ہو جائے گا۔ کتنا بڑا رسک لے رہا ہے قرآن، کہہ رہا 10 سال کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا، اور ساری تاریخیں گواہ ہیں اس بات کی کہ 8 سال نہ گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ منافقین کے لیے تو یہی 8 سال گن گن کر گزرے تھے کہ اب تک نہیں آیا ہے، اب تک نہیں آیا ہے، لیکن مومنوں کو یقین تھا کہ آنے والا ہے۔ جملے پر توجہ نہیں کی، منافقین تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب تک نہیں آیا ہے، لیکن مومنین جانتے ہیں کہ آنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھیے سورہ لہب کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب۔ قرآن کہہ رہا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یعنی گویا بتلا رہا ہے کہ ابو لہب وہ ہے کہ جو کبھی ایمان نہیں لے کر آئے گا, اس کی بیوی وہ ہے جو کبھی ایمان نہیں لے کر آئے گی. سیصلا نارن ذات الحب, ہم اس کو آگ میں جلائیں گے. تو آگ میں تو وہی چلتا ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آتا. معلوم یہ ہوا کہ ابو لہب وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کبھی مؤمن نہیں بن سکتا. اگر وہ ایمان لے کر آ جائے, کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن تو واضح ہو گیا. لیکن قرآن مستقبل کی خبریں جو بتا رہا ہے بے عین ہی ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں. یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان سے کہو گے موت کی تمنا کریں, اور پھر خود کہا لا یتمنونہ ابداً, یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور کوئی ایک یہودی اٹھ کر نہیں آیا اور کہتا ہے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں تاکہ رسول جھوٹے ہو جائے, قرآن جھوٹا ہو جائے. کوئی ایک نہیں آتا. قرآن نے جتنی بھی مستقبل کی باتیں بتائی ہیں سب سچ ثابت ہوئی ہیں. جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو ایک اور مستقبل کا واقعہ آنے والا ہے جس کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت کہہ رہی ہے, یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب مستقبل کی ساری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو کہ قیامت آنے والی ہے, اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. یعنی یہ 100% والا معاملہ ہے. آگ آنے ہی والی ہے, جہنم جلنے ہی والی ہے, اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے جو سورہ معارج کے اندر بھی تذکرہ ہوا, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. یہ آیت کب اتری ہے؟ 1400 پہلے یہ آیت اتری ہے, اور 1400 گزر گئے اب تک قیامت نہیں آئی, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت قریب ہے. یہ کیسی قریب ہے؟ معلوم یہ ہوا, قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے ذرا توجہ کیجئے, معلوم یہ ہوا کہ ایک اصول مل گیا جو ہمارے نزدیک دور ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک قریب ہوتا ہے. اب میں اس آیت کا تذکرہ کروں جس میں خدا نے کہا یہ میرے نزدیک بہت دور ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, نجاست اہل بیت سے بہت دور ہے. جب ہمارے لیے کوئی چیز دور ہوتی ہے تو خدا کے لیے قریب ہوتی ہے, جب اس کے لیے کوئی چیز دور ہوگی تو وہ کتنا دور ہوگی. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. بس پریشانی ہے قیامت کے بارے میں کہ دور ہے, اس لیے تیاریاں مکمل نہیں ہیں. ورنہ ایک ایک واقعہ قرآن نے بطور خاص تذکرہ کیا ہے قیامت کا. سورہ مدثر کے اندر پورا واقعہ بیان کیا, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتى اتانا اليقين. قرآن کہتا ہے کہ جنت ہوگی جہنم ہوگی, جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اچھا, بعض تاریخوں سے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پروردگار نے اوپر بنائی ہے, جہنم نیچے بنائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنت میں رہنے والے جو اوپر ہیں وہ نیچے جھک کر جہنم کا جب حال دیکھیں گے تو ایک مرتبہ جب نظر پڑے گی تو فرعون نظر آئے گا, نمرود نظر آئے گا, شداد نظر آئے گا, یزید کے اوپر والے نیچے والے نظر آئیں گے. جب ان سب پر نظر جائے گی تو ایک مرتبہ سوال کرے گا, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوال کافروں سے نہیں کیا جا رہا, مشرکوں سے نہیں کیا جا رہا, یہودیوں سے عیسائیوں سے نہیں کیا جا رہا. سوالات یہ بتا رہے ہیں, اور پھر جو جوابات آئے وہ بتا رہے ہیں کہ سوال مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے. ماں سلاسکوں کی سکر, یہ سب تو اپنی جگہ پر ہیں, انہیں تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا. تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہا کرتے, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جواب دیں گے, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نے زندگی میں ہر اچھے کام کیے لیکن نمازیں نہیں پڑھی. پہلا جواب ان کا یہ ہوگا, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے.
رسول فرماتے ہیں ان قبل قبلت ما سوا و ان ردت رد ما سوا, اگر نماز قبول ہے تو باقی سارے اعمال قبول ہیں. نماز رد ہے تو سب رد ہے, حج رد ہے, روزہ رد ہے, جہاد رد ہے, سب کچھ رد ہے اگر نماز رد ہو گئی. اور نماز کیسی ہو, چھٹے امام امام جہاں حضرت صادق علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ من صلى رکعتین يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله الا ذنب الا ذنب الا غفر له. جب اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جانتا ہے کہ اس نماز میں کیا کہہ رہا ہے, اللہ اکبر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, اللہ اکبر جانتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے معنی کیا ہے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کوئی افسر ہماری مدد نہیں کر سکتا, کوئی وزیر ہماری مدد نہیں کر سکتا, کوئی مشیر ہماری مدد نہیں کر سکتا, کوئی سفیر ہماری مدد نہیں کر سکتا, بس پروردگار یہ جو مدد کرنے والا ہے. یہ تو سب اسباب ہیں, ورنہ خدا تو وہ ہے کہ جو چاہے تو موسیٰ کو فرعون کی گود میں بھی زندہ رکھتا ہے, چاہے تو نارے نمرود کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے. تو پروردگار کے ہاتھوں میں اصل ہے. اسباب یہ نظر آئیں گے لیکن مسبب الاسباب کو پہچانو, اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے. ایک ماں ہے, ایک بچہ ہے, بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, تپتا ہوا ریگستان ہے, اور اس ریگستان کے اندر ایک چلو پر پانی چاہیے تاکہ بچہ زندہ رہ جائے. یہ کون ہے؟ یہ جناب حاضرہ ہیں اور ایک جناب اسماعیل ہیں. اگر بھروسہ پروردگار پر ہے تو پورا ایسا چشمہ جاری کرتے ہیں کہ جیسے کہنا پڑتا ہے زم زم سب رک جا. پروردگار پر بھروسہ ہے, جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, یعلم ما یقول فیہما ان صرف, جب وہ ان دو رکعتی نماز سے فارغ ہوگا, لیس بینہ و بین اللہ ذنب الا غفر لہ, تو اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی ایسا گناہ باقی نہ رہے گا کہ جس کو معاف نہ کر دیا گیا. جو نماز اس عالم میں پڑھے, اور اندازہ کیجئے مولا جب نماز پڑھا کرتے تھے, روایتیں کہتی ہیں ربما رکع او سجد فیقع الطیر علیہ, مولا کے رکوع ایسے ہوتے تھے, سجود ایسے ہوتے تھے کہ آسمان کے پرندے آ کر مولا کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ پرسکون جگہ ہے, ایسے پرسکون ہو کر نماز پڑھتے تھے جیسے درخت کھڑا ہو, جیسے پلر ستون کھڑا ہو, اس عالم میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی نمازیں ہوں گی تو پھر ولایت کا اعلان ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی نمازیں ایسی ہیں کہ ولایت کو جوش آ جاتا ہے کہ اسے بھی ولایت دے دی جائے. اب شان علی تو یہ ہے کہ جہاں پیدا ہوئے وہ نماز کا قبلہ تھا, اور جہاں شہادت پائی ہے وہ نماز کا گھر ہے. کیسی جگہ ہے, دونوں مقامات بتلا رہے ہیں کہ علی نے ابتدا میں بھی نماز کا خیال رکھا ہے, انتہا میں بھی نماز کا خیال رکھا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد والا. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, ذرا اس کا نام کا سوال کرتا, مولا یہ بتائیے معرفت پروردگار کے بعد سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ مولا جواب دیتے ہیں نماز. نماز کہتا پھر اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ مولا فرماتے زکات. کہتا ہے پھر؟ مولا فرماتے روزہ. کہتا ہے پھر؟ فرماتے حج. جب یہ باتیں اس سے سن لی, امام اب آخری جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں وفاتحت کل ذالک معرفتنا وخاتمته معرفتنا. لیکن یاد رکھنا یہ عبادتیں اس وقت افضل بنیں گی کہ جب یہ ساری عبادتوں کی ابتدا ہماری معرفت سے ہو, انتہا بھی ہماری معرفت کے ساتھ. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد. تو پہلا جملہ ان کا یہ ہوگا, لم نکو من المصلین, ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. یہ بھی توجہ طلب نقطہ ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, شاید نماز پڑھتے ہوں گے لیکن نماز گزاروں میں سے نہیں بن سکے. اور پھر دوسرا جملہ آئے گا, ولم نکن نطعم المسکین, ہم نے کمایا خوب تھا زحمتیں بہت برداشت کی تھی, لیکن کس کے لیے؟ یا تو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے. ولم نکن نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مجھے تو ایک ہی گھرانے کی مثال ملتی ہے, مولا کائنات مزدوری کر کے آتے ہیں اور راشن جمع کر کے سیدہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. 3 دن کا راشن دیا گیا ہے, گندم کے دانے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, محنت مزدوری کر کے آئے ہیں. جب افطار کا وقت قریب آیا, سیدہ نے گندم پیسی اور پیسنے کے بعد روٹیاں تیار. جب افطار کا وقت آ چکا ہے, مجھے ایمان سے بتائیے گا, رمضان میں روزے آپ لوگ نے بھی رکھے ہیں, ایمان سے بتائیے گا, جب عین افطار کا وقت آتا ہے اور خوشبودار کھانا تیار ہوتا ہے, دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے آئیے تشریف رکھیے دسترخوان پر بیٹھ جائیے, اور جب آپ کھانا تناول کرنا شروع کریں تو کوئی آ کر کہہ دے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ, اٹھ جاؤ, دسترخوان چھوڑ دو, یہ تمہارے کھانے کی جگہ نہیں ہے. ایمان سے بتائیے, چاہے پورا روزہ رکھا ہو, پروردگار کے لیے یہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے بہک جاتے ہیں. مولا مزدوری کر کے آ رہے ہیں, سیدہ گھر کے کام کاج کر کے فارغ ہوئی ہیں, چکی سے آٹا بنایا ہے, روٹیاں پکائی ہیں, اور روٹیاں پکانے کے بعد جب روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں افطار کے لیے پیش کرتی ہیں, مسکین آتا ہے کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو. کمال صرف یہ نہیں ہے کہ علی نے اپنی روٹیاں دے دی, کمال تو یہ ہے کہ حسنین نے بھی اپنی روٹیاں دے دی. جب ساری روٹیاں چلے گئی, اب کیا ہے؟ بھوک ہے, دن بھی بھوک رات بھی بھوک. اگلا روز آیا, سب جانتے ہیں وہی گندم کے دانے ہیں, انہی کو پیسا گیا ہے, پھر روٹیاں تیار ہوئی, پھر افطار کا وقت آیا, جیسے افطار کا وقت آیا پھر کوئی یتیم آ گیا. یتیم ہوں, باپ نہیں ہے, کوئی میری کفالت کر دے, کھانا کھلا دے. اب تو رک جائیے مولا, یہ واجب تو نہیں ہے, مولا رک جائیے. لیکن عجیب گھرانہ ہے, ہر عبادت کو ایسے انجام دیا جیسے ہر عبادت واجب ہو گئی. پھر روٹیاں دے دی, تیسرا روز آیا, پھر بھوکے ہیں, پھر مزدوری کر کے آئے ہیں, پھر سیدہ نے گھر کے کام کاج کیے ہیں, افطار کا وقت آیا, روٹیاں پکائی ہیں. جب روٹیاں تیار ہو گئیں تو پھر ایک قیدی آتا ہے, آج میں قید سے چھوٹا ہوں, مجھے کوئی کھانا کھلا دے. پھر سیدہ ہیں, پھر مولا کائنات ہیں, پھر حسنین ہیں, پھر جناب فضا ہیں, سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی. اب مجھے ایمان سے بتائیے, جس نے 3 دن بھوک کے اندر, 3 دن پیاس کے اندر گزارے ہوں اور پھر وہ کام کیا ہو کہ روزمرہ کے سارے کام کاج اپنی جگہ پر چل رہے ہیں, مزدوری اپنی جگہ پر ہے, سیدہ کے کام کاج اپنی جگہ پر ہیں, سارے کام کاج ہونے کے باوجود رضائے پروردگار کا خیال رکھتے ہوئے جب روٹیاں دے دی گئی تو اب آواز قدرت آئی, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو اس کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. مجھے بتائیے, آج کے دور کے اندر بھی جہاں اتنی سہولتیں موجود ہیں, کوئی دن بھوکا رہ جائے, رات بھوکا رہ جائے, بہت کمال کی بات ہے, اور کوئی 3 دن اس طرح کام کر لے, وہ تو پیر مرشد ہے ہمارا. آج کی آسائش طرف دنیا کے اندر, سہولت والی دنیا کے اندر بھی کوئی کام کر جائے, بہت بڑی بات ہے, فرض محال ہے. اور اگر ہم اس کو فرض بھی کر لیں تو مجھے بتائیے ایمان سے کہ فرض تو ہے نا, پھر بھی جو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد عمل کرنے والے ہوتے ہیں اسے امتی کہتے ہیں, اور جو پہلے عمل کرتے ہیں قرآن کی آیتیں بعد میں اترتی ہیں اسے علی کہتے ہیں. ایک گروپ پڑھ لیجیے, محمد والا. دوسرا جملہ ان کا یہ ہے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے. تیسرا جملہ, وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم نے دیکھا کہ دنیا والے جیسے بنتے جا رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی بن گئے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر میجورٹی ان کا لائف اسٹائل یہی ہے کہ جو دنیا والے کرتے ہمیں بھی وہی کرنا ہے. اگر دنیا والے نوحے سنتے ہیں اس موسم کے اندر تو ہمیں نوحے سننا ہے, اگر دوسرے موسم میں نعتیں سنتے ہیں تو ہمیں نعتیں سننا ہے, اور اگر کوئی اور موسم آ جائے تو جو وہ سنتے ہیں وہی سننا ہے. دنیا والے جو کرتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. اگر آج کی دنیا کے اندر یہ ماحول ہے کیا عورتیں دوسروں کی بے پردہ ہے تو ہماری عورتوں میں کیا حرج ہے؟ جو دنیا والے کریں گے یہ بھی ویسے ہی کرنے والے بن جائیں گے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ایک خط موجود ہے، اپنے بھائی عقیل کے نام لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے خطبات کی شکل میں ہو، خطوط کی شکل میں ہو، یا کلمات قصار کی شکل میں ہو، یہ سب کی سب وہ ہیں کہ جو مولا کی خلافت کے زمانے کی بات تھی، چار یا پانچ سال کا عرصہ۔ اس چار یا پانچ سال کے عرصے کے اندر یہ مولا نے سارے خطبات اور مکتوبات لکھے، اور وہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں ہر مقام پر جنگ ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، ہر مقام پر جنگ ہے۔ کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے دگمگا گئے، اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اپنے بھائی عقیل کو مولا نے خط لکھا ہے کہ لا یزیدنی کثرت الناس اولی عزہ ولا تفرقہم عنی وحشہ۔ اے عقیل میرے بھائی، یاد رکھو، یہ لوگوں کی کثرت نہ میری عزت میں اضافہ کر سکتی ہے، اور لوگوں کی تنہائی نہ میری وحشت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ لوگ کرتے رہے، میں نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ تو صدر اسلام کے اصحاب نے سمجھایا ہے۔ بلال حبشی جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی قبر پر اس طرح کوڑے مارے جاتے ہیں کہ قبر سیاہ پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ان کی گردن میں رسی کو باندھ کر اس طرح مکے کی گلیوں میں گھسیٹ اور پھرایا جاتا ہے کہ ان کی کھالے اجڑنے لگتی ہیں۔ ہمارے آصف کی گردن کو پکڑ کر ان کی پانی میں اس طرح ڈبویا جاتا ہے کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ خباب ابن عرب لوہوں کی سراخوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھ پر ڈالا جاتا تھا۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ کوئی قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکا نہیں ڈالا، کسی کی حرمت، کسی کے مال کو پامال نہیں کیا۔ ان سب کا قصور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی فکر نہیں کرتا۔ موسیٰ جون سات امام ایمان میں موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، اور ایسے حاضر جواب تھے، جواب ان کے سنے لطف آتا ہے، پھر بڑی جواب دینے بہت ماہر تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہارون رشید کے دربار میں جب داخل ہوئے تو دربار میں داخل ہوتے ہی لڑکڑا کر گر پڑے، جیسے ہی گرے دربار ہنسنے لگا۔ جب دربار ہنسنے لگا تو ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ کمزوری شراب کے نشے کی وجہ سے نہیں ہے، روزوں کی بھوک کی وجہ سے۔ منصور دوانگی جب حکومت پر قابض ہوا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ، منصور دوانگی جب حکومت پر قابض ہوا تھا تو شیعوں کو میں تیرے قتل کیا، اتنا خون بہایا۔ یہ تو وہ تھے کہ جن کا نام سر فہرست میں شامل تھا، اس لیے روپوش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل واقعہ آئے، قصہ مختصر کروں کہ پکڑے گئے۔ جب منصور دوانگی کے دربار میں حاضر ہوئے تو کہا ہے موسیٰ تو ہم سزا دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے کہ قیامت تک یاد رکھیں۔ کہا جاؤ اسے کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 80-100 کا ہزار کوڑوں کی سزا دو، اور باقاعدہ ہزار کوڑے لگتے رہے۔ نہیں معلوم کہ کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں گے ان کوڑوں کے لگنے میں۔ جب یہ کوڑے لگ چکے اور گھنٹے گزر چکے، منصور دوانگی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب بھی اس کے چہرے پر اطمینان ہے، اب بھی اس کے چہرے پر سکون ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پوچھتا ہے، اور پوچھنے کا انداز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے چوروں کو دیکھا ہے کہ وہ تو سزا برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے ناز نفروں میں پلنے والا ہو وہ کیسے سزا برداشت کر سکتا ہے؟ اور ان کی پوری زندگی ایسی تھی۔ ویسے تو انہوں نے جو زندگی گزاری بڑی امیری کے عالم میں، سہولت کے عالم میں گزاری ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے چوروں کو دیکھا ہے کہ سزا برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناز نفروں میں پلنے والے کیسے سزا برداشت کر سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے، اور یہ جواب وہ ہے کہ جو بہت ڈیسائسو جملہ ہے، اور ایسا جملہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے باطل کا ساتھ دینے والے باطل پر رہنے کے باوجود جب سزا برداشت کر سکتے ہیں، تو حق کا ساتھ دینے والے حق پر رہنے کے باوجود کیوں مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والا۔ آپ دیکھیں گے جو شراب خانے کھولیں منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں، اسمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ چاہے جتنا حرام ہو لیکن زحمتیں ہیں اس کے اندر. جب باطل پر رہنے والے سب زحمتیں برداشت کر سکتے ہیں تو حق کا ساتھ دینے والے وہ زحمتوں سے کیوں ڈریں؟ انہیں کیا پریشانی؟ جبکہ ساتھ امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کل ما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ. فرماتے ہیں کہ مؤمن کی مثال میزان کے دو پلوں کی طرح ہے. کل ما زید فی ایمانہ جتنا جتنا اس کا ایمان بڑھتا رہے گا زید فی بلائہ اس کی بلاؤں میں اضافہ ہوگا. میں روایت ان کا پرسکون ہو گیا. شکر پروردگار میں جتنی زحمتوں میں ڈالنا ہے ڈال دے، کیونکہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا. کل ما زید فی ایمان ہی زید فی بلائی، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا مصیبتیں اس پر اتنی ہی پڑیں گی. یہ تیسرا جملہ ہوگا، چوتھا جملہ اور بات مکمل کرو. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخری بات ان کی یہ ہوگی کہ اب اچھے کام تو کرتے تھے، لوگوں کو دھوکا بھی نہیں دیتے تھے، سچ بھی بولتے تھے، شرابیں بھی نہیں پیتی، سارے اچھے کام کیے تھے، لیکن کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، صحت اچھی رہے، آخرت کی فکر نہیں تھی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے آخرت کو بھلا دیا تھا. یہ جاننے والوں کا آخری جملہ ہوگا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور موت آ گئی تو دروازے بند ہو گئے، عمل کرنا بھی جائیں گے عمل نہیں کر سکتے، مطلب حساب و کتاب ہے، اب جزا و سزا. پہلے عمل نہیں کرتے تھے جب کرنا چاہیے تھا، اب کرنا جا رہے ہیں لیکن کرنے نہیں دیا جائے گا. بس عزیزوں، ایک ایسا سپاہی مجھے اس لشکر حسینی میں نظر آیا کہ جس نے موت سے پہلے اپنے آپ کو بدل لیا. جب دفتر اعمال کھلا تھا اس آخری لمحے میں داخل ہو گیا کہ پوری آخرت کی زندگی بدل گئی. انسان افسوس نہ کرے، پریشان نہ ہو کہ اس سے پہلے کی حیات میری کیسے گزری ہے، اب فکر مند ہو جائے کہ اگر آج معلوم ہوا ہے تو اب باقی کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. یہ کون ہے؟ میں اب جملے کہوں طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے، اتنا بڑا بظاہر ظالم ہے کہ قافلہ حسینی کو روکتا ہے اور کہتا ہے حسین میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے قدم آگے بڑھائے تو آپ کے لگام پکڑ لوں گا. جملے اس کے اتنے صاف ہیں، جب یہ جملے سنے ہیں خود خود یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملے کہے ہیں تو پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. آپ سمجھے نہ سمجھیں لیکن شاید مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی زینب کی آواز ہوگی، اور وہ ہے تو شہزادی کو رلانے والا. کتنے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑی، شہزادی زینب کو رلایا، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں تو کہا مولا آپ اپنے خیموں کو یہاں سے اٹھا لیجئے، یہ پانی ہمارے لیے ہے، آپ تک یہ پانی نہیں پہنچ سکے. پانی کو روکنے والا ہی ہو، اور کوئی ظالم کربلا کے میدان میں نہیں آیا تھا، خط لکھ لکھ کر اس نے بلوایا، اور مرا کو اس نے بلوایا، پولی کو اس نے بلوایا، عمر سعد کو اس نے بلوایا، شمر کو اس نے بلوایا، کتنا بڑا ظالم. لیکن بدلہ کیسا ہے؟ جب سات محرم کی تاریخ آئی ہے اب بھی یہ قافلہ حسینی میں شامل نہیں ہے. عجیب بات، سات محرم کو تو اللہ سزا ہی بولے کو، لیکن جب شب عاشور آئی ہے تو یہ صدائیں اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اور کے کانوں سے ٹکرانے لگی. بس ہم خود بیٹھے ہیں، دو راستے ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دو راستے ہیں، اپنے غلام سے مشورہ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب صبح عاشور آئی ہے تو فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد حسین اور اصحاب حسین کے خیموں کی طرف آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی آگے بڑھنا تھا کہ حبیب نے دیکھا کہ کوئی سامنے سے دشمن آ رہا ہے, کہا اے اصحاب امام, اے بنی ہاشم کے جوانوں چوکنا ہو جاؤ, کوئی ظالم آگے اور ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ سب تیار ہو گئے لیکن آنے والے کو دیکھتے ہیں, آنے والا رک جاتا ہے اور رکنے کے بعد اترتا ہے. اب اور کا حال یہ کہ کہتے اپنے بیٹے سے, اے اور میں حسین کا سامنا نہیں کر سکوں گا, ایسا کرو میرے ہاتھوں کو باندھ دو, ایسا کرو میری آنکھوں کو باندھ, آنکھوں کو پٹیاں لگا دو. جب یہ سب کچھ ہو چکا تب اور قدم آگے بڑھا بڑھا کر حسین کے قدموں کی طرف آگے بڑھنے لگے. جیسے جیسے قدم آگے بڑھنے لگے, کبھی عباس آگے بڑھتے ہیں, کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں, کبھی حبیب آگے بڑھتے ہیں, یہ سب آگے بڑھ بڑھ کر ایک مرتبہ ہور کو دیکھتے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی حسین کے گھوڑوں پر ہور کی نظر پڑی, ہور کے بچ بچے کی نظر پڑی, کہا بابا دیکھیے اب حسین سامنے سے آگے ہیں. اور یہ جملہ سنتا تھا ایک مرتبہ ہور دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے ماتھے کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک جملہ کہا, اے کائنات کے مشکل کشا, کائنات کا سب سے بڑا گنہ گار تیری بارگاہ میں آیا ہے, کیا اس کا گناہ معاف ہو؟ اور میں یہ نہیں کہا کہ میرا گناہ ہے مجھے معاف کر دیجیے, یعنی کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے, یعنی گناہ اتنا بڑا تھا کہ معافی کی گنجائش نہیں بنتی. یہ تو رحمت للعالمین کے نام آتا ہے. اس نے جملے کہنا شروع کیے, کیا اور انت آخری میں دنیا اور آخرہ, اے اور تم دیکھتے کیا ہو, تم تو دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. بس وہ نہیں جملے سنے ذرا تسلی ملی, لیکن حسین کے تم نے آگے بڑھا, کیا ہو رہا حسین تم سے راضی ہے, تم نے دشمن کو چھوڑا ہم کی طرف آئے. لیکن اب تیسرا جملہ کہا اور طرف گئے, یہ جملہ کیا تھا؟ حسین نے کہا لیکن آج پاس بھاگا لال اس سے شرمندہ ہے, جب کل دشمن بن کر آیا تھا تو اتنا پانی دیا تھا کہ تیرے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا, آج جب مہمان بن کر آیا ہے علی کے لال کے پاس ایک قطرہ یار موجود نہیں ہے, اسے تجھ میں شرمندہ ہے. جب اور نواز نے سنی کہا میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں, چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا زخم دیکھوں, میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے جب جانے کی اجازت دی, بیٹا چلا, ایسا جہاد کیا کہ لشکر حفیظ الرحمان کہنے لگی. لیکن آخر وہ وقت آیا جب کہا یا ابتا ادرکنی, بابا میری مدد کو آئی ہے, میں گھوڑے سے گر رہا ہوں, یا حسین سے ایک مطلب اپنے ہاتھ میں سنبھالا. وہاں اور تیار ہوا, ایک طرف سے ہور آگے بڑھے, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. جب ہور کا گھوڑا دوڑتے دوڑتے پہنچا تو زمین سے ایسا دھول نکلا کہ بیٹا نظر نہ آیا. جب دھول تھک گیا ایک کونے سے آواز آئی, بابا مرن کو دعائیے, کیا دیکھتے ہیں بیٹے کا اثر ہے, حسین کی گود ہے. حسین جملہ کہتے ہیں ارے جوان کا لاشا ہے, پورا باپ نہ اٹھا سکے گا. میں آپ تمام کی طرف سے ایک جملہ حسین کو کہہ دوں, ہوئے حسین جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو آپ ہی جاؤ.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب, وانفال والة جواس محمد وآل محمد كان سيرة محمد وآل محمد فجلني کی توفیق عطا فرما. جتنے پریشان آل مومنین دنیا بھر میں موجود ہیں ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما, جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق کی حلال عطا فرما, حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے محبین عاشقین سچے جانے والے اور ماننے والے شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.